वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से 12 घंटे की मुसलसल नशरियात में खबरों और हालात हाजरा पर मबनी एक न्यूज शो के साथ अंजुम हैरल्ड गिल आपको सलाम कहता है। इस वक्त पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह के 6, भारत में 6:30 और यहां वाशिंगटन की घड़ियों में जुमे की शब के 8 बजे हैं। हस्बे मामूल आगाज करते हैं आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। सबसे पहले पाकिस्तान
और अमरीका के दरमियान हमाहंगी में इजाफा हुआ है। स्ट्रेटेजिक मुजाकरात में शिरकत के लिए अमरीकी वजीर खारजा जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वजारत खारजा का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूं नासिर महमूद। तफसीलात कुछ देर बाद।
सियासी जमातों के रहनुमाओं के इजलास में खसूसी अदालतों के क्याम के मसौदा कानून की मंजूरी। दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा वजीर आजम नवाज शरीफ। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक। तफसीलात कुछ देर बाद।
वजीर आजम ने सदर से दहशतगर्दी के जुर्म में सजा पाने वाले 5 कैदियों की रहम की अपीलें मुस्तरद करने की सिफारिश की है। इस्लामाबाद से मैं हूं नासिर महमूद। तफसीलात कुछ देर बाद।
जनूबी एशिया।
भारतीय साहिली मुहाफिजों ने गुजरात में पोरबंदर के करीब एक मुश्तबा कश्ती पकड़ी, मगर उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। मैं हूं नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। ये रिपोर्ट कुछ देर बाद।
और आलमी खबरों में, मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की जरई अराजी को नुकसान पहुंचने की तहकीकात करने वाले अमरीकी अमले पर वहां मौजूद यहूदी आबादकारों ने पत्थर फेंके हैं, जिस पर वजारत खारजा ने तश्वीश का इजहार किया है। और अमरीका के सदर बराक ओबामा ने हॉलीवुड की फिल्म स्टूडियो सोनी पिक्चर्स पर हैकिंग हमले के इल्जाम में शिमाली कोरिया पर नई इक्तसादी पाबंदियां आयद करने की मंजूरी दे दी है। और यूनान के साहिल पर इतवार के रोज आतिशजदगी का शिकार होने वाले कार फेरी का बुरी तरह जला हुआ मलबा मायने के लिए खींचकर इटली लाया जा रहा है। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान के वजीर आजम ने मुल्की सियासी क्यादत पर जोर दिया है कि वह दहशतगर्दों पर मुकदमात चलाने के लिए खसूसी अदालतों के कयाम के लिए आईनी तरामीम के मुसवदे को हतमी शक्ल दें। वो इस्लामाबाद में तमाम पार्लियामानी पार्टियों के सरबराहों से खिताब कर रहे थे। इस बारे में इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ की क्यादत में सियासी जमातों के इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी लाए अमल के तहत दहशतगर्दी के जराय में मुलव्वस अनासिर के मुकदमात की समाअत के लिए खसूसी अदालतों के क्याम के मसौदा कानून की मंजूरी दे दी गई, जिसे अब कानून साजी के लिए पार्लियामान में पेश किया जाएगा। इजलास में फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ और इंटेलिजेंस इदारे ISI के डायरेक्टर जनरल रिजवान अख्तर ने भी शिरकत की। वजीर आजम नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा कि अगर सियासी क्यादत ने जुर्रतमंद दाना फैसले ना किए तो कौम का हाथ उनके गिरेबानों पर होगा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौजी अफसरान की सरबराही में खसूसी अदालतों का क्याम 2 साल के लिए होगा। इजलास में शरीक पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ ने कहा कि खसूसी अदालतों का क्याम फौज की ख्वाहिश नहीं बल्कि गैर मामूली सूरत हाल का तकाजा है। फौज के सरबराह ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है, जिसे अब फैसला कुन अंदाज में जीता जाएगा। उनका कहना था कि वो रियासत और मुआशरे की शिकस्त का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वजीर आजम नवाज शरीफ का इजलास से खिताब में कहना था,
हम अब इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि इस सारे अमल को अब किस तरह से शुरू करना है और अंजाम तक पहुंचाना है। तो इसके लिए अब कमर बांध ली है हम सब ने, और मेरा ये ख्याल है कि अब इस मुल्क को इस गंद से साफ करना चाहिए, और अब वक्त आ चुका है कि इसमें अब किसी किस्म की गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए।
गुज़श्ता माह पिशावर के स्कूल पर होने वाले हमले के बाद पाकिस्तान की सियासी जमातों के रहनुमाओं का ये तीसरा इजलास था। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में हिजबे मुखालिफ की जमात पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान समेत तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले में 133 बच्चों समेत 149 अफराद हलाक हो गए थे, जिसके बाद मुल्क की सियासी और अस्करी क्यादत ने दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने का ऐलान किया था। इस मकसद के हसूल के लिए सियासी जमातों के कायदीन ने 20 नकाती कौमी लाए अमल की मंजूरी दी थी। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान ने कहा है कि अमरीका के साथ अफहाम व तफहीम में इजाफा हुआ है। वजारत खारजा की तर्जुमान तस्नीम असलम ने 2014 की कामयाबियों के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चीन के साथ हमारा तआवुन मजबूत हुआ है, اور امریکہ کے ساتھ تفاہم و تفہیم میں اضافہ ہوا ہے. اس بارے میں تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے گزشتہ سال کے دوران سفارتی سطح پر اسلام آباد کو حاصل ہونے والی کامیابیوں سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ بہت سے اہداف حاصل ہوئے ہیں جن میں پڑوسی ممالک سے تعلقات میں بہتری بھی شامل ہے. انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ تعاون میں اضافہ ہوا، امریکہ سے ہم آہنگی بڑھی، جبکہ روس کے ساتھ باہمی تعاون کے نئے دروازے کھلے. تسنیم اسلم نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کا آئندہ دور بھی رواں ماہ اسلام آباد میں ہوگا.
یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری از وزٹنگ پاکستان دس منتھ فار پاکستان.
ترجمان نے کہا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے اسٹریٹجک مذاکرات میں شرکت کے لیے رواں ماہ پاکستان آئیں گے اور اس حوالے سے تاریخوں کو حتمی شکل دینے کے علاوہ دیگر تفصیلات طے کی جا رہی ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان طویل المدت شراکت داری کے اسٹریٹجک مذاکرات کا محور توانائی، سلامتی، انسداد دہشت گردی اور دفاعی شعبوں میں تعاون ہے. اس سلسلے میں پاکستان اور امریکہ کے ورکنگ گروپوں کی سطح پر بات چیت کے کئی دور ہو چکے ہیں. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں گزشتہ سال کے دوران نمایاں بہتری دیکھی گئی. مئی 2013 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے امریکہ کا سرکاری دورہ کیا تھا، جس کے بعد پاکستانی عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف اور صدر باراک اوباما کی ملاقات دو طرفہ تعلقات میں وسعت کا سبب بنی. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے نومبر 2014 میں امریکہ کا دورہ کیا، جسے دونوں ملکوں کے درمیان فوجی سطح کے رابطوں میں پیش رفت کا عکاس قرار دیا جا رہا ہے. واضح رہے کہ پاکستان اور امریکہ کے اسٹریٹجک مذاکرات ایک ایسے وقت ہو رہے ہیں جب افغانستان سے بین الاقوامی افواج کا لڑاکا مشن دسمبر 2012 ہی میں ختم ہوا اور وہاں سلامتی کی ذمہ داریاں افغان سیکیورٹی فورسز نے سنبھال لی ہیں. افغانستان سے بین الاقوامی اتحادی افواج کے انخلا کے بارے میں پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد پڑوسی ملک سے افواج کے ذمہ دارانہ انخلا کی ہمیشہ حمایت کرتا رہا ہے. پاکستان یہ کہتا آیا ہے کہ وہ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں امریکہ چین کے ساتھ ساتھ خطے کے ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات میں بہتری کے دعوے کا جائزہ لیا گیا ہے. پروگرام ان دا نیوز میں جہاں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار زبیر اقبال اور آئی ایس پی ایل آئی سے وابستہ امتیاز علی سے اسد حسن نے گفتگو کی. زبیر اقبال نے گفتگو کے دوران کہا
کہ دیکھیے اس چیز کو ایک کانٹیکسٹ میں دیکھنا ضروری ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ جیسے ہی افغانستان میں ایکٹیویٹیز ذرا کم ہوئی ہیں اور ساتھ ساتھ جو مشرق وسطی میں اسلامک اسٹیٹ کی وجہ سے جو ٹینشنز بڑھ گئی ہیں، تو اس لیے امریکہ کا فوکس جو ہے وہ اب کچھ ریوائز ہو گیا ہے. اس ریویژن کے تحت پاکستان کا رول اب ایک اور حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے. ایسی سچویشن میں پاکستان اور امریکہ جو ہے ان کو اپنی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کو بدلنے کی ضرورت محسوس ہو گئی ہے اور اب وہ ایک اسٹریٹجک راستے کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوں گے، ابھی کہنا بہت مشکل ہے. لیکن چونکہ چائنیز انوالومنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، خاص طور پہ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کی وجہ سے، تو ہو سکتا ہے کہ میڈیم اور لانگ ٹرم میں اس کے اثرات بہتر ہوں اور ایک قسم کی رپروشمنٹ پیدا ہو جائے جس کے تحت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ایک ساؤنڈ قسم کی فوٹنگ پہ آ جائیں، رادر دین کہ جو پہلے ہوتا تھا کہ صرف ملٹری بیسڈ ٹرانزیکشن ریلیشن شپ تھی وہ تو ختم ہو جائے گی. تو اس کے بجائے ایک اکنامک ریلیشن شپ پیدا ہونے کی کوشش ہے.
جی امتیاز علی صاحب، آپ کا انالیسس پاکستان کے تعلقات، اسٹریٹجک تعلقات چائنا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بیک وقت ان میں بہتری کا فارن آفس کا دعویٰ.
جی میرے خیال میں بھی ابھی ہم جب دیکھتے ہیں تو ظاہری طور پہ تو اس میں کافی بہتری آئی ہے اور اس میں ہم یہ بہتری گزشتہ ایک دو سال میں دیکھتے ہیں اور اس کی بہت سی ہم مثالیں دے سکتے ہیں. اگر ہم وہاں پہ اپنے ریجن میں دیکھ لیں پاکستان افغانستان میں، تو اس کی ایک مثال یہ ہوتی تھی کہ جب بھی افغانستان میں کوئی وہاں پہ دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا تو ایون امریکہ سے بھی پاکستان پہ الزامات لگتے تھے، اور جس طرح افغان حکام پاکستان پہ الزام لگاتے تھے تو امریکی حکام بھی اسی طرح الزامات کی سپورٹ کرتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں اب کافی کمی آئی ہے، اور پھر اس کے علاوہ پاکستان کو بھی اس میں سیریسنس دکھانی ہوگی، اور وہ یہ کہ وہ سب جو وہاں پہ ملٹنٹ گروپس ہیں ان میں کوئی تفریق کیے بغیر ان کے خلاف ان کو ایکشن لینا ہوگی، اور اس کے بعد ہی وہ بین الاقوامی برادری کو بھی کنونس کرے گی کہ کس طرح ان کے ساتھ ہیلپ کر لے.
ابھی آپ کو لگتا ہے کہ بلا تفریق آپریشن کے لیے کوئی ریزالو سامنے آ رہا ہے؟
اس میں اب کچھ کہنا مشکل ہے, ہونا تو چاہیے بلکہ پہلے سے ہونا چاہیے تھا, اور ابھی مطلب پشاور کے واقعے کے بعد تو میرے خیال میں ساری قوم اس پہ اتفاق کرتی ہے کہ یہ جو پالیسیز رہی ہے, جو اسٹریٹجک ڈیتھ کی جو پالیسی رہی ہے, اور طالبان کی یا ملیٹنسی کو ایز اے پراکسی سپورٹ کرنے کی پالیسیز جو رہی تھی اس کے خلاف, تو وہ تو اب اس میں تبدیلی آنی چاہیے, اور اب بھی اگر نہ آئے تو پھر سب آئے گی.
جی زبیر اقبال صاحب, ہمارے پاس چند سیکنڈ ہیں, آپ کے خیال میں اس میں اس پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا حوالہ ہے؟
اور آتی چلی جائے گی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ بدل گئی ہے, ان فورسز کی انٹرسٹ بدل گیا ہے, ان فورسز کی اسٹریٹجی بدل گئی ہے, تو اس لیے نیچرلی چینجز ہوں گی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
ایک افغان عہدیدار نے بتایا ہے کہ افغان فوجی اس راکٹ حملے کے ذمہ دار ہیں جو صوبہ ہلمند میں ایک شادی کے اجتماع پر کیا گیا اور جس میں 17 افراد ہلاک ہوئے. ہلمند صوبے کے ڈپٹی گورنر محمد جان رسول یار نے بتایا کہ فوجیوں نے بدھ کو دیر گئے اس وقت راکٹ فائر کیا جب وہ اس علاقے میں عسکریت پسندوں کی حملوں کی زد میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ حادثے کے ذمہ دار ممکنہ فوجیوں کو فوجی عدالت کے حوالے کر دیا جائے گا. حکام نے بتایا کہ اس حملے میں 50 افراد زخمی بھی ہوئے جن میں سے زیادہ تر بچے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اس حملے کی مذمت کی ہے. امریکی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسے مغربی کنارے میں امریکی سفارتی کارواں پر ہونے والے حملے پر شدید تشویش ہے. یہ سفارتی عملہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی زرعی اراضی کو نقصان پہنچنے کی تحقیقات کر رہا تھا جب وہاں موجود یہودی آبادکاروں نے ان پر پتھر پھینکے. دفتر خارجہ کے ترجمان جیف راتکے کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکام نے جمعے کے روز پیش آنے والے واقعے کی سنجیدہ نوعیت کو تسلیم کیا ہے اور اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے عملے کی سلامتی کو بڑی سنجیدگی سے دیکھتا ہے. یروشلم میں امریکی کانسلیٹ جنرل کے ترجمان پیٹر گالز نے اے پی کو بتایا کہ امریکہ کے سیکیورٹی سے متعلق عملے نے واقعے کے وقت اپنے ہتھیار نکالنے سے احتراز کیا. امریکہ نے واقعے کی ویڈیو شیئر کرنے کی پیشکش کی ہے. فلسطینیوں نے بین الاقوامی عدالت بائے جرائم میں شمولیت اختیار کرنے کے باضابطہ طور پر دستاویزات اقوام متحدہ میں جمع کرا دیے ہیں, جس اقدام کے ذریعے وہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزامات لگانے کا اختیار کر سکتے ہیں. اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور نے جمعے کے روز یہ دستاویزات اقوام متحدہ کے ایک اعلی اہلکار قانونی امور کے معاون سیکرٹری جنرل سٹیفن میتھیس کے پاس جمع کرائے. اقوام متحدہ کے ترجمان نے دستاویزات جمع ہونے کی تصدیق کی ہے. منصور نے کہا کہ یہ ایک اہم پیش رفت ہے جو فلسطینی عوام کے خلاف مبینہ جرائم سے متعلق انصاف طلبی کے لیے ضروری ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطینی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی عدالت بائے جرائم سے مؤثر بامازی نوعیت کا اختیار حاصل ہو جن کے احاطے میں وہ جرائم آ سکے جن کا مبینہ ارتکاب گزشتہ برس غزہ کی جنگ کے دوران ہوا. فلسطینی صدر محمود عباس نے ان دستاویزات پر دستخط کر دیے ہیں, جس سے قبل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے گزشتہ ہفتے ایک قرارداد مسترد کر دی تھی جس میں فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں سے انخلا کے لیے 3 برس کی ڈیڈ لائن مقرر کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ادھر اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو اپنی قدامت پسند لکڈ پارٹی کے دوبارہ سربراہ منتخب ہو گئے. منتخب ہونے کے بعد انہوں نے اپنی توجہ فلسطینی اتھارٹی کی اس درخواست پر ڈالی جو اس نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کی رکنیت کے لیے دی ہے. مسٹر نیتن یاہو نے آئی سی سی پر زور دیا کہ وہ اس درخواست کو مسترد کرے اور کہا کہ فلسطینی اتھارٹی دہشت گرد گروپ کے ساتھ منسلک ہے. آئی سی سی میں شمولیت کی درخواست کے بعد اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے نامعلوم اقدام کی دھمکی دی ہے.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلسطینی اتھارٹی ہے جس نے حماس کے ساتھ دھوکے سے ایک معاہدہ کیا اور جس پر بین الاقوامی فوجداری عدالت کو فکر مند ہونا چاہیے, جس نے اسرائیل پر فائرنگ کر کے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا اور جان بوجھ کر اس موسم گرما میں اسرائیلی قصبوں اور دیہاتوں پر راکٹ برسائے.
بین الاقوامی عدالت بائے جرائم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے فلسطین کو مبصر کا درجہ دینے کے اقدام کو تسلیم کیا ہے. فلسطینیوں کی طرف سے دستاویزات پیش کرنا آئی سی سی کی رکنیت کے حصول کے لیے ایک باضابطہ کارروائی ہے جس میں کم از کم 60 دن لگ جائیں گے. امریکہ نے کہا ہے کہ اس فلسطینی اقدام پر اسے شدید تکلیف پہنچی ہے. ایک امریکی اہلکار کا کہنا ہے کہ یہ ایک بے مقصد عمل ہے جس سے آزاد ریاست کی فلسطینیوں کی خواہشات کو تقویت نہیں مل سکتی. بقول اہلکار آئی سی سی کا رکن بننے سے دراصل فلسطینی دوسروں کی طرف سے اپنے اوپر جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزامات لگنے کا دروازہ کھول رہے ہیں. اقوام متحدہ نے یہ عدالت اس مقصد سے قائم کی ہے تاکہ نسل کشی، جنگی جرائم اور بنی نوع انسان کے خلاف جرائم کے مشتبہ الزامات پر مقدمہ چلایا جا سکے. عدالت کے پاس گرفتاری کا کوئی اختیار نہیں، تاہم وہ گرفتاری کے وارنٹ جاری کر سکتی ہے جس سے مشتبہ ملزم کے لیے سفر کرنا مشکل معاملہ بن سکتا ہے. اٹلی نے سیاسی پناہ حاصل کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات اختیار کیے ہیں، انسانوں کی تجارت کرنے والوں نے اس سے بچنے کے لیے ایک نئی ترکیب کا استعمال شروع کیا ہے. اس کے نتیجے میں پناہ گزینوں کا ایک نیا ریلا ساحل کا رخ اختیار کر رہا ہے. ان میں سے زیادہ تر کا تعلق شام سے ہے. اس بارے میں الپیسن کی رپورٹ کے ساتھ مدیحہ انور.
ایک ہفتے کے اندر دوسری مرتبہ اٹلی کے حکام نے اپنے ساحل کے قریب ایک جہاز سے غیر قانونی تارکین وطن کو بچانے کے لیے اقدامات کیے ہیں. اس مرتبہ جہاز میں تقریباً 450 افراد سوار تھے، جن کے بارے میں خیال ہے کہ ان میں سے بیشتر کا تعلق شام سے ہے. بدھ کے دن بھی اس سے 2 گنا تعداد میں پناہ گزینوں کو اٹلی کی ایک اور بندرگاہ کے قریب بچانے کے لیے کارروائی کی گئی تھی. ان کے بارے میں بھی خیال ہے کہ ان میں سے بیشتر شامی ہیں. دونوں ہی واقعات میں عملے کے ارکان فرار ہو گئے تھے اور جہاز کو ساحل کی جانب روانہ کر کے آٹو پائلٹ پر ڈال دیا گیا تھا. اس صورتحال میں اٹلی کے کوسٹ گارڈ اس بات پر مجبور ہو گئے تھے کہ ان لوگوں کو بچایا جائے اور بندرگاہ پر لایا جائے. انسانی تجارت کرنے والوں نے یہ طریقہ ایک ایسے وقت میں استعمال کرنا شروع کیا ہے جب اٹلی نے اپنا وہ آپریشن ختم کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت سمندر میں دور تک مزید گشتی کشتیاں روانہ کی جا رہی تھیں. لندن میں یونیورسٹی کالج کے پروفیسر جان سالٹ کا کہنا ہے کہ آپریشن ختم کرنے کا مقصد تارکین وطن کو ایک پیغام دینا ہے. اس آپریشن کو ختم کرنے کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ آپ کو بچایا نہیں جائے گا، اس لیے آپ نہ آئیں. تاہم یہ ایک طویل المیاد حل ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ہی یہ منصوبہ بنا چکے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت آئیں گے. میرا خیال ہے کہ ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ طویل المدت بنیاد پر نئی پالیسی کارگر ہوگی یا نہیں. اٹلی اب یورپی یونین کی ایجنسی فرنٹک پر بھروسہ کر رہا ہے کہ وہ سیاسی پناہ حاصل کرنے والوں کی آمد سے نمٹنے میں مدد کرے. تاہم ادارے کے پاس وسائل کی کمی ہے اور گشتی کشتیاں بھی کم ہیں. انسانی تجارت میں ملوث گروہ غیر قانونی تارکین وطن کو یورپ بھیجنے کے لیے بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں. بظاہر انہوں نے یہ ترکیب نکالی ہے کہ وہ کشتیوں کو آٹو پائلٹ پر ڈال کر ساحل کی جانب روانہ کر دیتے ہیں اور پھر اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں. اس صورت میں وہ کشتیوں سے تو محروم ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بقول پروفیسر سالٹ کے وہ پرانی ہوتی ہیں اور ان کی قیمت برائے نام ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ نئی ترکیب ہر ایک کے لیے بہت حیرت انگیز ثابت ہوئی ہے. اس بات کو نہ بھولیں کہ یہ باتیں تجارت کے زمرے میں آتی ہیں. میرا خیال نہیں کہ ہم حقیقی معنوں میں یہ سمجھ پائے ہیں کہ یہ کاروبار کیسے چلتا ہے. یہ بات بظاہر واضح ہے کہ انسانوں کی تجارت کا کاروبار ترکی میں مقیم شامی پناہ گزینوں کا بہت زیادہ استحصال کر رہا ہے اور انہیں یورپ بھیجنے کے لیے ایک نئی ترکیب کا استعمال کیا جا رہا ہے. پروفیسر سالٹ کا کہنا ہے کہ اس سے جنوبی یورپ کے ملکوں، خاص کر اٹلی اور یونان پر خاصا بوجھ پڑ رہا ہے. مدیحہ انور، اردو VOA، واشنگٹن.
شام کی جنگ نے لبنان کے دوسرے بڑے شہر طرابلس کے 2 مضافاتی علاقوں کے درمیان طویل عرصے سے جاری جھڑپوں کو مزید ہوا دی ہے، لیکن طرابلس کی ایک سڑک کے ساتھ جو تنازع کی فرنٹ لائن ہے، واقعے کے ایک باورچی خانے کے اندر 2 کمیونٹیز کی خواتین روزی کمانے کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں. اس بارے میں جان اوونز کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی.
طرابلس کی ایک سڑک 2 مضافاتی علاقوں کو 2 الگ الگ فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے درمیان منقسم کرتی ہے. اس سڑک کی ایک جانب باب التبانے ہے جو سنی مسلمانوں کی آبادی ہے، جبکہ دوسری جانب جبل محسن کا مضافاتی علاقہ ہے جہاں الوی شیعہ رہتے ہیں. یہ دونوں مضافات کئی عشروں سے جھڑپوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں، لیکن اب بہتری کی امید پیدا ہو رہی ہے کیونکہ عرصے سے جاری نفرت اور دشمنی کو اچھی خوراک کے نام پر ایک طرف رکھ دیا گیا ہے. ایک غیر منافع بخش تنظیم رواد التنمیہ لبنان کے ایک پروجیکٹ میں دونوں کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والی خواتین مل کر کھانا پکا رہی ہیں۔ ان خواتین نے تجربہ کار باورچیوں کی مدد سے حالیہ موسم خزاں میں کھانا پکانے کی تربیت مکمل کی ہے اور اب وہ ریڈ کراس جیسی تنظیموں کو کھانے بیچ کر اپنی روزی کما رہی ہیں۔ لبنان کی غیر منافع بخش تنظیم رواد التنمیہ کی سربراہ سارا الشریف ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اس پروجیکٹ کا مقصد صرف خواتین کو متحد کرنا ہی نہیں بلکہ انہیں با اختیار بنانا بھی ہے۔ ان کے الفاظ، اس پروجیکٹ میں انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا درد سانجا ہے اور اب ہمارا مقصد بھی سانجا ہے، اس لیے ہم نے اسے ایک مقصد کے لیے مل کر کام کرنا شروع کیا ہے جو یہ ہے کہ ہم اپنے کنبوں کی مالی مدد کے لیے آمدنی پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ اور جب آپ انہیں مالی اعتبار سے بااختیار بنانا شروع کرتے ہیں تو اس طرح آپ بالواسطہ طور پر ان کے کنبوں کی تعلیم میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے رواد التنمیہ کی سربراہ سارا الشریف کے۔ شام کی جنگ اور الوی فرقے سے تعلق رکھنے والے شام کے صدر بشار الاسد کی کاروائیوں کے نتیجے میں طرابلس میں طویل عرصے سے موجود کشیدگیاں اکتوبر میں ایک بار پھر بھڑک اٹھیں۔ مسلح افراد اور لبنانی فوج کے درمیان جھڑپوں کے باعث ہزاروں مقامی باشندوں کو اپنی جانیں بچانے کے لیے علاقے سے بھاگنا پڑا۔ لڑائیوں میں عسکریت پسندوں کے ملوث ہونے نے ان خدشات کو ہوا دی کہ خود ساختہ اسلامک اسٹیٹ لبنان پر اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن تشدد کے ان حالات میں تقریباً 7 ماہ قبل سوق الطیب نامی لبنانی سماجی ادارے نے خواتین کو کھانے پکانے کے نئے ہنر سکھانے شروع کیے، جن میں روایتی کھانے مثلاً سم کے ہارا شامل تھی، جو ایک ایسا پکوان ہے جس میں مچھلی کو انناس کے بیجوں، ہرے دھنیے اور مرچوں کی چٹنی سے بھر کر پکایا جاتا ہے۔ بابل تبانے کی ایک رہائشی ہانا آواد کھانا پکانے کے ان سیشن سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شروع میں تو الگ الگ بیٹھی رہتی تھی، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ اس خاتون کا تعلق وہاں سے ہے اور میرا تعلق یہاں سے ہے۔ پھر دوسرے یا تیسرے سیشن کے بعد ہم نے ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کی، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مزید وابستہ ہونے کی کوشش کی، اور میں نے در حقیقت یہ کوشش کی۔ اور اب جب ہم ملتے ہیں تو ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں تاکہ باہر کے لوگوں کو ہماری باتیں سن کر یہ پتہ نہ چل سکے کہ ہم کتنے خوش ہیں۔ یہ الفاظ تھے ہانا آواد کے۔ وفا حضوری جو جبل محسن میں رہتی ہیں اس سے اتفاق کرتی ہیں۔ اب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہوئے 8 ماہ ہو گئے ہیں، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی خاندان ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک غیر حاضر ہوتی ہے تو ہم سب اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ اب ہمارا واقعی ایک دوستانہ ماحول ہے۔ ایک اور خاتون مواد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امن کے زمانے میں بھی روزگار ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، مگر دوسری کمیونٹیز سے دوست بنانے کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ لیکن اس پروجیکٹ نے اس کے اپنے تصورات پر جو اثر ڈالا ہے وہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں واقعی خوش ہوں، میں ایسا کچھ کر سکتی ہوں جو مجھ میں بہتر تبدیلی لائے۔ میں وہاں ہمت ہار کر نہیں بیٹھی رہی، یہ ایک بڑا قدم ہے جو میں نے اٹھایا ہے۔ سارا الشریف اس علاقے کے مرکز میں واقع رواد التنمیہ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ 2 سال قبل جب سے یہ فلاحی ادارہ اس علاقے میں قائم ہوا ہے، اب تک کمیونٹیز کے درمیان 11 بار لڑائیاں ہو چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آپ خواتین کو با اختیار بناتے ہیں تو آپ پورے گھرانے کو با اختیار بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خواتین دوسروں کے دروازوں پر مالی مدد کے لیے دستک دینے کے بجائے خود اپنی خوراک اور تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ طرابلس میں جاری تنازع کی وجہ سے کوکنگ پروجیکٹ کے سرکاری کھانے تاخیر کا شکار ہوئے ہیں، لیکن 13 نئی تربیت یافتہ باورچی خواتین اپنے پکائے ہوئے کھانے اداروں کو بیچ کر اپنا روزگار کما رہی ہیں۔ انہیں توقع ہے کہ وہ مستقبل قریب میں ڈبوں میں بند کھانے بھی فروخت کرنا شروع کر دیں گی۔ کھانوں کے آرڈرز مسلسل آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ خواتین آنے والے دنوں میں بھی مسلسل مل کر کھانے پکا سکیں گی، جس سے نفرت کی دیواریں گرنے میں مدد ملے گی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو جوئے کی لت کا شکار ہیں اور اس کا پورا کرنے کے لیے چوری کرتے ہیں. ہماری ساتھی عائشہ گیلانی ہمیں ایسی ہی ایک خاتون سے ملوا رہی ہیں جو جوا کھیلنے کے لیے چوری کرتے ہوئے پکڑی گئیں. اس واقعے نے ان کی زندگی کیسے بدلی, سنتے ہیں اس رپورٹ میں.
First things first, tell me about the Problem Gambling Center. What is it exactly? What's the mission?
We offer a 6-week outpatient program.
ہم جواریوں کو 6 ہفتوں کے اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. وہ یہاں ہفتے میں 3 دن 4 گھنٹوں کے لیے 6 ہفتوں تک آتے ہیں. اس پروگرام میں ان کا گروپ کی شکل میں بھی اور انفرادی طور پر بھی تھراپی کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کے افراد کو بھی اس پروگرام میں شریک کرتے ہیں.
You have a really special connection with the program. Tell me a little bit more about that.
Well, almost 7 years ago I walked through these doors myself. My family had a
میں نے اس کلینک میں 7 سال پہلے قدم رکھا. میری فیملی نے ایک ایسے وقت میں انٹرنیٹ پر اس بارے میں ریسرچ کی جب مجھے ایک کمپنی میں چوری کرنے کے الزام میں پکڑا گیا تھا جہاں میں نے 16 سال کام کیا تھا. انہیں اصل مسئلے کا پتہ نہیں تھا. میں ایک غلط کام کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی اور مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیسے ہوا. میں نے انہیں رقم واپس کر دی اور معافی مانگی. جب مجھے یہ مسئلہ ہوا تو وہ میرے لیے حقیقتاً ایک مشکل وقت تھا. جب میں پکڑی گئی تو میں نے اپنی فیملی کے پاس جانا تھا اور میری ماں کو معلوم تھا کہ میں گرفتار ہونے والی ہوں, اور اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے مستقبل کا کیا بنے گا. خوش قسمتی سے ہم ایک ٹریٹمنٹ سینٹر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے. مجھ پہ مقدمہ چلنے سے پہلے 1 سال تک یہاں میرا علاج ہوا اور مجھے 3 مہینوں کے لیے جیل جانا پڑا. میری سزا 16 سال تھی. اس کے بعد مجھے پروبیشن مل گیا جس میں کمیونٹی سروس کر سکتی تھی. اسی دوران مجھے یہاں کام کرنے کا موقع مل گیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ میں مینیجر بن گئی.
What was it like being in jail for 3 months? Tell me about that.
It was very scary.
وہاں بہت خوف تھا. بہت آجزی دکھانی پڑتی تھی. میں وہاں سورج نہیں دیکھ سکتی تھی, حتیٰ کہ میں گھاس تک نہیں دیکھ سکتی تھی. وہ بہت ہی زیادہ مشکل وقت تھا. میں اپنے بچوں سے نہیں مل سکتی تھی. میں انہیں جالی کے پیچھے سے دیکھتی تھی.
So tell me about the first time that you stole money that you said was from your company. What compelled you to do it?
میرا خیال ہے کہ مجھ پر دباؤ یہ تھا کہ مجھے ایسا کرنے کی ضرورت ہے. میں گھر کے اخراجات, مثلاً مکان کا کرایہ اور ٹیلی فون کے بلز اور اپنے بچوں کی خوراک وغیرہ کے لیے رکھی ہوئی رقم نہیں لے سکتی تھی.
Were you struggling for money to support your family or was it you just wanted like extra money?
No.
نہیں, رقم چرانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں جوا کھیل سکوں. پہلے میں مہینے میں کبھی کبھار محض تفریح کے لیے جاتی تھی اور مجھے بڑا مزہ آتا تھا. اس وقت میرا خود پر پورا کنٹرول تھا. میں اس پر بہت تھوڑا وقت صرف کرتی تھی اور اس کا میری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا.
So you had your rude awakening, so to speak, when your family stepped in and said, listen, you need help. What is that like?
My girls, you know.
میں اس وقت اندر سے بالکل ٹوٹ پھوٹ چکی تھی. جب میں چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تو میں اپنے گھر گئی اور اپنی فیملی کو بتایا کہ میں نے کیا کر دیا ہے. میری بیٹیوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. سچی بات یہ ہے کہ زیادہ تر وقت ایسے سوالات کا جواب نہیں دے سکی. میں جذباتی طور پر اتنی بکھر چکی تھی کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں سچ بتانے کے لیے کیا کروں.
I don't think the majority of people realize how severe and detrimental gambling addiction can be. What can happen if this goes, you know, unresolved?
The truth is that we have the highest suicide rate.
سچ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس لت میں مبتلا افراد میں خودکشی کی شرح کسی بھی دوسری لت کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا زیادہ تر تعلق شرمندگی سے ہے. اصل میں ہم بہت پیار اور شفقت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ہم الگ تھلگ نہیں رہ سکتے. ہم حالات سے بھاگ نہیں سکتے. جب مالی حیثیت کی بات آتی ہے تو بدقسمتی سے عمومی طور پر ایسے لوگ اپنی فیملی کے سربراہ ہوتے ہیں. ہم اپنا کالج فنڈ اٹھا لیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں یا اسی طرح کچھ اور کرتے ہیں تاکہ ہمارے نشے کا مرض چلتا رہے.
یو آر اے ویری انسپائرنگ موٹیویٹنگ سکسیس اسٹوری. ہاؤ مینی پیپل ہو گو تھرو دس پروگرام اینڈ اپ یو نو سکسیسنگ جسٹ لائک یو ہیو.
You know, it really depends on the client.
اس چیز کا انحصار در حقیقت مریض پر ہوتا ہے اور ان کی اس خواہش پر کہ وہ خود کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. بعض لوگوں کے لیے یہ کرنا مشکل ہوتا ہے. جب آپ یہاں آتے ہیں اور خود کو در حقیقت تبدیل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ موجود ہے اور آپ اس مسئلے کو تسلیم کرتے ہیں. خود کو حوالے کرنے اور کھلے ذہن کے ساتھ زندگی کے ایک نئے دور کی جانب آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر آپ کامیابی دیکھ سکتے ہیں.
What keeps you moving forward?
Stories like mine and stories that don't end as lucky as mine. I've seen
جہاں تک میری جیسی کہانی کا تعلق ہے تو میں نے جیل میں بہت سے لوگوں کو وہی کچھ کرتے ہوئے دیکھا جو میں نے کیا تھا. میں ہر صبح اپنے بچوں پر نظر ڈالتی ہوں اور مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ جب میں 3 مہینوں کے لیے ان سے دور رہی تھی تو ایک ایک منٹ مجھ پر بہت بھاری تھا. میرے لیے اطمینان کا پہلو یہ ہے کہ آج میرے پاس خود کو تبدیل کرنے کا موقع موجود ہے اور میں اپنی بحالی کے لیے بہت شکر گزار ہوں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی صبح کے 6:30، بھارت میں 7 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی شب کے 8:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے جمعے کے روز صدر ممنون حسین سے سفارش کی ہے کہ وہ ان 5 قیدیوں کی رحم کی اپیلیں مسترد کر دیں جو دہشت گردی کی سنگین وارداتوں میں ملوث ہیں اور جن کو عدالتوں نے سزائیں دی ہیں۔ دریں اثنا لاہور ہائی کورٹ کے ایک 2 رکنی بینچ نے فیض احمد نامی ایک شخص کی سزائے مدت پر عمل درآمد اس کی ایک پیٹیشن کے جواب میں روک دیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
وزیراعظم نواز شریف نے صدر ممنون حسین کو دہشت گردی کے جرم میں سزائے موت پانے والے 5 قیدیوں کی رحم کی اپیلیں مسترد کرنے کی سفارش کی ہے۔ دہشت گردی کے مقدمات میں سزا پانے والے اکرام الحق عرف فاروق حیدر، ذوالفقار علی، احمد علی، محمد طیب عرف سجاد اور غلام شبیر عرف ڈاکٹر نے رحم کی اپیلیں صدر پاکستان کو بھجوائی ہوئی تھیں۔ صدر کے پاس ان اپیلوں کو منظور یا مسترد کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ گزشتہ ماہ پشاور میں اسکول پر ہونے والے ایک دہشت گردانہ حملے کے بعد وزیر اعظم نے دہشت گردی کے جرم میں سزائے موت پانے والے قیدیوں کی سزاؤں پر عمل درآمد پر عائد پابندی ختم کر دی تھی۔ اس کے بعد سے اب تک 7 مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ آرمی پبلک اسکول پر ہوئے حملے میں 133 بچوں سمیت 149 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور ملکی تاریخ کے اس بدترین دہشت گردانہ واقعے کے بعد حکومت نے پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور اور فوری اقدامات کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے پاکستان سے پھانسیوں پر عمل درآمد کے فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کر رکھا ہے، لیکن وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے جرم میں قید افراد کو قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ادھر جمعہ ہی کو لاہور ہائی کورٹ نے ایک مجرم کی سزائے موت پر عمل درآمد کو روکنے کا حکم دیا۔ فیض احمد نامی مجرم کو 2006 میں ایک فوجی اہلکار کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی، جس کے خلاف اس نے 2009 میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی، جس پر تاحال کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے۔ عدالت عالیہ نے اپیل پر فیصلہ آنے تک اس سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کا حکم دیا۔ دریں پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس ناصر الملک نے سزائے موت کے قیدیوں کی اپیلیں سننے کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں یہ بینچ سزائے موت کے مرتکب قیدیوں کو ملنے والے ڈیتھ وارنٹ کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ بھارتی کوسٹ گارڈز نے گجرات کے ساحل سے پرے ایک کشتی کو روکا جس میں آتشگیر مادہ بھرا ہوا تھا، لیکن کوسٹ گارڈ کے کشتی پر جانے سے قبل اس کے عملے نے اسے آگ لگا دی۔ تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ساحلی محافظوں نے 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی شب میں گجرات میں پوربندر کے ساحل سے 365 کلومیٹر دور ایک مشتبہ کشتی پکڑی جس پر دھماکہ خیز اشیاء تھیں، لیکن اس سے قبل کہ وہ اس پر سوار ہو پاتے اسے دھماکے سے اڑا دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ سمندر میں غرقاب ہو گئی۔ وزارت نے ایک بیان جاری کر کے دعویٰ کیا ہے کہ کشتی پاکستانی تھی اور اس پر 4 افراد سوار تھے۔ وہ کراچی سے گجرات کی طرف آ رہی تھی۔ جب ساحلی محافظوں نے اسے دیکھا تو اس کا 1 گھنٹے تک پیچھا کیا۔ وارننگ کے طور پر فائرنگ بھی کی گئی، لیکن وہ اسے پکڑنے میں ناکام رہے۔ تاریکی، خراب موسم اور تیز ہواؤں کی وجہ سے نہ تو کشتی کو بچایا جا سکا اور نہ ہی اس پر سوار افراد کو۔ تمام افراد کے کشتی سمیت ڈوب جانے کا اندیشہ ہے۔ تاہم ساحلی دستوں کی کشتیوں اور طیاروں کی مدد سے پورے آبی علاقے میں تلاشی آپریشن جاری ہے، تاکہ اگر کوئی بچا ہو تو اسے وہاں سے نکالا جا سکے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ کشتی پر سوار افراد کو پکڑنا اور ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ بقول ان کے کسی مشتبہ ماہی گیر کشتی کے کراچی سے گجرات کی طرف روانہ ہونے کی خفیہ اطلاعات تھیں۔ کئی مہینے سے بھارتی ساحلی علاقے میں محافظوں کی جانب سے نگرانی بڑھا دی گئی ہے اور گشت تیز کر دیا گیا ہے۔ بھارتی وزارت دفاع کے دعوے کے سلسلے میں تاحال پاکستان کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ البتہ اس نے اس سے قبل بارہا اس کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وزیراعظم نواز شریف نے بار بار کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قوت سے لڑی جائے گی اور دہشت گردوں کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے ہالی ووڈ کے فلم اسٹوڈیو سونی پکچرز پر ہیکنگ حملے کے الزام میں شمالی کوریا پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق نئی پابندیاں شمالی کوریا کے 3 اہم سرکاری اداروں اور 10 شہری پر عائد کی گئی ہیں۔ پابندیوں کا نشانہ بننے والے سرکاری اداروں میں شمالی کوریا کی مرکزی انٹیلیجنس ایجنسی، ہتھیاروں کی خرید و فروخت کا نگران سرکاری ادارہ اور سائنسی تحقیق کی ایجنسی شامل ہے۔ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ پابندی کا نشانہ بننے والوں تینوں اداروں کا سونی پکچرز کی ہیکنگ کے واقعے سے کیا تعلق ہے۔ ان تینوں اداروں پر شمالی کوریا کے جوہری پروگرام سے تعلق کے الزام میں پہلے سے ہی امریکی پابندیاں عائد ہیں۔ محکمہ خزانہ کے مطابق شمالی کوریا کے جن 10 شہریوں پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان میں سے بعض شمالی کوریا کی حکومت کے افسران جبکہ دیگر پابندی کا نشانہ بننے والے تینوں سرکاری اداروں کے اعلی سطحی ملازمین ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعے کو عائد کی جانے والی پابندیاں ہالی ووڈ کے فلم اسٹوڈیو پر شمالی کوریا کے سائبر حملے کا پہلا امریکی جواب ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پابندیاں شمالی کوریا کی حکومت کے اشتعال انگیز جارحانہ اور غیر مستحکم اقدامات اور پالیسیوں، خصوصاً اس کی تباہ کن سائبر پالیسی کا جواب ہیں۔ ایئر ایشیا کے سمندر میں گر کر تباہ ہونے والے طیارے کا کچھ ملبہ اور مزید مسافروں کی لاشیں جمعے کو برامد ہوئیں، جس کے بعد اب تک برامد ہونے والی لاشوں کی تعداد 30 ہو گئی ہے۔ گزشتہ اتوار انڈونیشیا سے سنگاپور جاتے ہوئے ایئر ایشیا کا طیارہ اچانک لاپتہ ہو گیا تھا، جس کی چند باقیات منگل کو جزیرہ بورینو کے قریب بحیرہ جاوا سے ملی تھیں۔ جہاز پر عملے سمیت 162 افراد سوار تھے، جن میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ اتوار ہی سے جہاز اور اس کے مسافروں کی تلاش کا عمل شروع ہو گیا تھا، جس میں اب مختلف ملک حصہ لے رہے ہیں۔ خراب موسم کی وجہ سے یہ سرگرمیاں کئی بار مؤخر بھی ہوئی تھیں۔ امریکہ کے 7ویں بحری بیڑے نے جمعے کو اعلان کیا کہ اس نے طیارے کی تلاش والے علاقے میں اپنا ایک اور بحری جہاز روانہ کر دیا ہے۔ یہاں یو ایس ایس سیمسن پہلے ہی سرگرمیوں میں معاونت فراہم کر رہا ہے۔ سعودی عرب کی پولیس نے شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے، جن پر ملک مشرق میں واقع کشیدگی کے شکار صوبے میں احتجاج اور بے چینی بھڑکانے کا الزام ہے۔ وزارت داخلہ نے جمعے کے روز بتایا کہ منتظر علی صالح السبیتی کو جمعے کے دن عوامیہ میں گرفتار کیا گیا، جو ایک شیعہ گاؤں ہے جو سن 2011 سے کشیدہ حالات اور احتجاجی مظاہروں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس احتجاج کے دوران جمہوری اصلاحات اور سنی قیادت والی بادشاہت میں امتیاز کے خاتمے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سبیتی 29 سعودی افراد میں سے ایک ہیں، جن پر ایک غیر ملکی طاقت کے ایجنڈے پر کام کرنے کا الزام ہے، جس سے مراد ایران ہے، جس پر سعودی حکام شیعہ آبادی میں کشیدگی پھیلانے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ مصر میں قید آسٹریلی صحافی کرسٹی کے اہل خانہ نے بتایا کہ ان کے وکیل نے درخواست دی ہے کہ صحافی کرسٹی کو ملک بدر کیا جائے۔ ملک بدری کا یہ اقدام جمعرات کے روز مصری عدالت کے اس حکم کے بعد ہو سکتا ہے، جس میں الجزیرہ کے صحافی پیٹر کرسٹے اور ان کے دو ساتھیوں مصری نیاد کنیڈین محمد فہمی اور مصری صحافی باہر محمد پر دوبارہ مقدمہ چلانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس بارے میں خالد حمید بیگ کی زبانی مزید تفصیلات۔
گرسٹی کے بھائی اینڈریو گرسٹی نے جمعے کے روز آسٹریلیا میں کہا، اینڈریو کہہ رہے ہیں کہ اب پیٹر لازمی طور پر ایک بے گناہ شخص ہے اور وہ مجرم نہیں ہے، اور اب یہ مصری صدر عبد الفتح السیسی کے لیے کچھ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے صدارتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے پیٹرز کو ملک سے جانے کی اجازت دیں۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ جولی بشپ نے تصدیق کی کہ گرسٹے کے لیے ملک واپسی کا راستہ طے کیا جا رہا ہے۔ جولی بشپ کا کہنا تھا، جولی بشپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے حال ہی میں قانون میں تبدیلی کی ہے، جس میں اس قسم کے قیدیوں اور مورد الزام شخص کو اس کے اپنے وطن واپس بھیجا جا سکے یا دوسرے ملک منتقل کیا جا سکے، اور ہم ان مواقع کا جائزہ لے رہے ہیں۔
صومالی حکام کا کہنا ہے کہ الشباب کے شدت پسندوں نے بیزا کے قصبے کے مضافات میں واقع ایک فوجی اڈے پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہوئے۔ اینی شاہدین نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ ان مسلح افراد نے جمعے کی صبح سویرے ایک فوجی چوکی پر حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں بھڑک اٹھنے والی لڑائی میں کم از کم 18 افراد زخمی جبکہ 6 ہلاک ہوئے۔ ہلاکتوں میں دونوں فریق سے تعلق رکھنے والے لڑاکا شامل تھے۔ بیضہ دارالحکومت موغادیشو کے مغرب میں تقریباً 245 کلومیٹر دور واقع ہے۔ جمعے ہی کے دن گالاکیو کے مرکزی قصبے میں ایک موٹر گاڑی دھماکے سے پھٹنے کے نتیجے میں ایک صومالی سیکیورٹی محافظ ہلاک جبکہ 4 زخمی ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ زخمیوں میں کینیا کے 2 اسکولوں کے اساتذہ بھی شامل ہیں۔ یہ وہ گاڑی تھی جو اسکول کے اساتذہ کے زیر استعمال تھی اور ایک مقامی اسکول کی طرف جا رہی تھی۔ کینیا میں حزب اختلاف اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپوں کی جانب سے اعتراضات کے بعد ہائی کورٹ نے قومی سلامتی سے متعلق نئے قانون میں موجود چند متنازع شکوں کو معطل کر دیا ہے۔ جمعے کے روز آنے والے فیصلے سے پولیس کو تفویض کردہ نئے اختیارات میں کمی اور میڈیا اور پناہ گزینوں پر عائد پابندیاں متاثر ہوں گی۔ اس بارے میں گیب جوسلو کی رپورٹ۔ آئندہ سماعت تک ہائی کورٹ کے جج جارج اوڈونگا نے کینیا کے قومی سلامتی سے متعلق قانون میں موجود 8 شکوں کو معطل کر دیا ہے۔ ان شکوں میں پولیس کو تفویض کردہ وہ اختیار جس کی روح سے وہ مشتبہ افراد کو 360 دنوں تک بغیر کوئی جرم عائد کیے حراست میں رکھ سکتی ہے، اور ایسے میڈیا اداروں پر بھاری جرمانہ عائد کرنا جو ایسی تصاویر نشر کریں جو سرکار کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں شامل ہیں۔ ایک اور شک کو بھی معطل کیا گیا ہے جس میں ملک میں آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد کو محدود کیا گیا تھا۔ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے قانون سازوں اور کینیا کے قومی کمیشن برائے انسانی حقوق نے اس قانون کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا۔ انسانی حقوق کی کمشنر سوزین شتیخا نے وائس آف امریکہ کو پناہ گزینوں پر عائد کردہ پابندی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اس قانون میں موجود چند شکیں جابرانہ اور آئین سے متصادم تھیں۔ سوزین کا کہنا تھا،
اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ چند پناہ گزینوں کو واپس ایسی جگہوں پر بھیجا جاتا جہاں ان کی جانوں کو خطرہ تھا۔ مجھے علم نہیں کہ اس قانون کا اطلاق کیسے ہوتا، کیونکہ اس سے کسی بھی طور مستند اور حقدار پناہ گزینوں کے حقوق کی پامالی ہوتی۔ کینیا میں پہلے سے ہی 500,000 کے قریب پناہ گزین موجود ہیں، جن میں سے اکثریت کا تعلق صومالیہ سے ہے۔ نئے قانون سے ان کی تعداد کو 1.5 لاکھ تک محدود کر دیا جاتا۔ اس قانون کے ابتدائی مسودے کی منظوری وسط دسمبر میں پارلیمان میں ابتری کے شکار ایک اجلاس میں دی گئی تھی۔ سوزین شتیخا کا کہنا ہے کہ اس قانون کو جلدی میں منظور کیا گیا تھا اور قانون سازوں کو اس پر بحث کے لیے مناسب وقت نہیں دیا گیا تھا۔ پارلیمان سے منظوری کے بعد کینیا کے صدر اہورو کینیاٹا نے اس پر دستخط کر دیے تھے۔ صدر کا کہنا تھا کہ نیا قانون آئین سے متصادم نہیں ہے اور اس میں کی گئی ترامیم قومی سلامتی کے مفاد میں ہیں۔ کینیا کے حکمران جوبلی اتحاد نے صومالی عسکریت پسند گروپ الشباب کی جانب سے دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے اس قانون کی حمایت کی تھی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ فلسطینیوں نے بین الاقوامی عدالت بائے جرائم میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے باضابطہ طور پر دستاویزات اقوام متحدہ میں جمع کرائی ہیں، جس اقدام کے ذریعے وہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزامات لگانے کا اختیار کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور نے جمعے کے روز یہ دستاویز اقوام متحدہ کے ایک اعلی اہلکار قانونی امور کے معاون سیکرٹری جنرل سٹیفن میتھیس کے پاس جمع کرائیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے دستاویزات جمع ہونے کی تصدیق کی ہے۔ منصور نے کہا کہ یہ ایک اہم پیش رفت ہے جو فلسطینی عوام کے خلاف مبینہ جرائم سے متعلق انصاف طلبی کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطینی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی عدالت بائے جرائم سے مؤثر بماضی نوعیت کا اختیار حاصل ہو، جن کے احاطے میں وہ جرائم آ سکے جن کا مبینہ ارتکاب گزشتہ برس غزہ کی جنگ کے دوران ہوا۔ فلسطینیوں کی طرف سے آئی سی سی میں شمولیت کی درخواست کے بعد اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے نامعلوم اقدام کی دھمکی دی ہے۔ بین الاقوامی عدالت بائے جرائم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے فلسطین کو مبصر کا درجہ دینے کے اقدام کو تسلیم کیا ہے۔ فلسطینیوں کی طرف سے دستاویزات پیش کرنا آئی سی سی کی رکنیت کے حصول کے لیے ایک باضابطہ کاروائی ہے، جس میں کم از کم 60 دن لگ سکتے ہیں۔ اسی اثنا میں امریکی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسے مغربی کنارے میں امریکی سفارتی کارواں پر ہونے والے حملے پر شدید تشویش ہے. یہ سفارتی عملہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی زرعی اراضی کو نقصان پہنچنے کی تحقیقات کر رہا تھا جب وہاں موجود یہودی آبادکاروں نے ان پر پتھر پھینکے. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
بہت مشکل ہے بات کرنا, لیکن جو کچھ پشاور میں بچوں کے ساتھ ہوا اس طرح کے کسی اور سانحے کو روکنے کے لیے ان کہانیوں کو سنانا ضروری ہے. ہماری ساتھی شہناز عزیز سے یہ بات کئی ایسے والدین بہن بھائیوں اور عزیزوں نے کہی جنہوں نے 16 دسمبر کو اس سانحے میں کسی کو کھویا ہے. حسان تورالیا کے بھائی آزان توریالے بھی اس دن اپنے اسکول میں اپنی کلاس میں تھے. حسان اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں.
ہم ہیں ٹوٹل 4 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے, اور وہ تیسرے نمبر پہ تھا گریڈ 9 کا اسٹوڈنٹ تھا. آزان توریالے آزان تو کافی بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا, اور آل ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی, اور اس کے علاوہ اسپورٹس میں بھی, اس کے علاوہ پڑھائی میں بھی. کلاس 5 میں اپنے کالج اپنے اسکول لیول میں ہیڈ بوائے تھا. اس کے علاوہ ریسنٹلی اس نے بیڈمنٹن انٹر اسکول چیمپئن شپ جیتا تھا. 3 میڈلز اسے ملے تھے. باسکٹ بال کا کیپٹن تھا اپنے. اس کے علاوہ ڈیبیٹس کمپٹیشن میں اس کا کافی حصے لیے تھے. اس کے علاوہ جو یوم شہدا کے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں اس نے اسکیٹ میں حصہ لیا تھا. تھرو آؤٹ فرسٹ پوزیشن لیتا رہا تھرو آؤٹ. اور اپنے کالج کا بھی جو ریسنٹلی وہ ڈاکٹر بھی تھا, ہاؤس کیپٹن بھی رہ چکا ہے. تو ایسی کوئی بات تھی نہیں اس میں کہ کوئی وہ ہو سکے. میں سیکنڈ ایئر میں ہوں, میں اسی کالج میں تھا. ہمارے کیمسٹری کا پیپر تھا ڈیٹینشنز کا, تو میں سیکنڈ فلور پہ تھا. تقریباً 10-15 کے قریب, 10:15 کے قریب پیچھے کے دیوار سے ہم پر فائرنگ شروع ہوئی. تو ہم سارے اسٹوڈنٹ ہال میں جتنے بھی تھے تو انہوں نے جلدی سے آلموسٹ 100 کیجولٹیز, 100 ڈیڈ باڈیز میں نے اپنے بھائی کو پہچانے سی ایم ایچ میں. تو اس شاک سے گزرتے وقت تو میں ابھی جا کے اسٹیبل ہوں. آلموسٹ 10-15 کے قریب انہوں نے پیچھے کی دیوار سے ہائک کر کے آئے ہیں ہم پر. تو ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے ہال میں, انہوں نے ایک دیوار کی سائڈ پہ پناہ لے کے بالکل نیچے وہ گئے تھے, لیٹ گئے تھے. اس کے بعد کافی دیر ہم پر بھی فائرنگ ہو رہی تھی. ہم پر جو گولیاں لگ رہی تھی تو ان میں جو پلستر ہم پر گر رہے تھے, جتنا وہ سینڈ پارٹیکلس سے ہم پہ گر رہے تھے, شیشے ٹوٹ کے ہم تو ہم کے ہمارے اوپر گر رہے تھے. اس کے علاوہ آوازیں ان کی آ رہی تھی کافی اونچی اونچی, پشتوں میں بول رہے تھے, اونچی اونچی آواز میں پشتوں میں اپنے ساتھ بول رہے تھے, آوازیں نکال رہے تھے کہ ہمیں مار دیں گے اور ہمیں یہی باتیں کر رہے تھے. اور اونچا اونچا بول رہے تھے کہ جلدی جلدی کرو کہ ہم نے ایڈمنسٹریشن بلاک جانا ہے. اور اس کے علاوہ تو اور باتیں نہیں سنی, اللہ اکبر کے نعرے کافی لگا رہے تھے. تو یہ ان کی باتیں تھیں. ہمارے جو جو دوست تھے جو دروازوں کے قریب تھے وہ تو جب بھاگے ہیں تو بندہ اپنے مائنڈ میں نہیں ہوتا. تو وہ جو لوگ بھاگے تھے تو بعد میں جب ہمیں ایویکیٹ کر رہے تھے آرمی والے ایس ایس جی کے, تو ہم نے ان کو ان کی ڈیڈ باڈیز کسی کی سٹیئر پہ پڑی ہوئی تھی, کسی کی باتھ روم کے سامنے پڑی ہوئی تھی, اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ ان پر کرال کر کے اوپر جاؤ کیونکہ ہمیں کراس فائر کے درمیان نکال رہے تھے وہاں سے. جو لوگ بھاگے ہیں تو ان کی زیادہ تر ڈیڈ باڈیز ہی ملی ہیں, اور جو لوگ ہال میں رہ گئے تھے تو زیادہ تر وہ لوگ بچ گئے تھے. اور ہمارے ہال جس طرح تھا کہ ادھر وہ لوگ آئے نہیں نا, اس فلور پہ آنے سے پہلے کیو آر ایف فورسز پہنچ گئی تھی تو وہ اوپر پہنچ نہیں سکے. اور اسی طرح کراس فائر کے درمیان پھر ایس ایس جی والے ہیں تو انہوں نے ہمیں پچھلے کے دروازوں سے ایویکیٹ کیا تھا. پیچھے دروازے سے جب ہم ایویکیٹ کیے تو اس وقت کچھ 11:30 کا ٹائم تھا, ہم تقریباً 40-45 منٹ ادھر محسوس تھے, تو ہم باہر شیشے سے اشارے بھی کرے تھے آفیسرس کو تو انہیں کہ بس نیچے لیٹ جاؤ, تو ہم بھی بس نیچے لیٹے ہوئے تھے اور اس ہال میں تقریباً 60-70 اسٹوڈینٹس تھے ہمارے ساتھ. تو شکر ہے کہ وہاں اس ہال میں تو نہیں ہے, لیکن جو ساتھ ہے ہمارا ونگ تھا کالج کا تو ادھر پشاور بورڈ کے اسٹوڈینٹس تھے, اس میں کافی دوست شہید ہوئے ہیں, تو کچھ 12 کے قریب میرے دوست تھے اس میں شہید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ٹیچرس تھے ہمارے 3-4 کالج کے اور لیب اسسٹنٹ سے وہ بھی شہید ہوئے ہیں اور کافی انجرڈ بھی ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ جو آڈیٹوریم میں تھا تو آڈیٹوریم میں کلاس 10th, 9th اور 8th والے کافی زیادہ اسٹوڈنٹس تھے, ان کا جو سیمینار تھا ایک ڈاکٹر آئے تھے فرسٹ ایڈ کے بارے میں بتا رہے تھے, انہیں فرسٹ ایڈ کے بارے میں انہیں لیسن دے رہے تھے. تو اس دوران کیونکہ بچے کافی زیادہ تھے, آلموسٹ 400-500 اسٹوڈنٹس تھے ادھر آڈیٹوریم میں, تو ادھر بھی انہوں نے پیچھے دروازے سے آ کے انہوں نے فائرنگ کی اس پہ, تو کافی زیادہ اسٹوڈنٹس اس میں ہوتے اور ادھر بھی میرا بھائی بھی ادھر تھا. جب پیچھے دروازے سے ہمیں جب جیسے ہی ہم ونگ سے باہر نکلے تو جب کافی ڈیڈ باڈی جب سامنے دیکھی تو ایسے پہلے تو رونا آ رہا تھا, تو جب میں نے اتنی ڈیڈ باڈیز اپنے سامنے دیکھی تو پھر تو بھائی کی کافی فکر لگی تھی, تو آرمی والوں وہ بھی چیخ مارے تھے کہ باہر نکلو باہر نکلو, تو میں ادھر بیٹھ گیا, میں نے کہا میں نے نہیں جانا جب تک میرا بھائی نہ نکلے. تو انہوں نے مجھے یہ کہہ کے بولا کہ سارے بچوں کو ہم نے نکال دیے سب باہر ہیں, تو میں سمجھا میرا بھائی بھی باہر ہوگا کیونکہ وہ تو 9th class کا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ آڈیٹوریم میں ہیں, تو کیونکہ میرا تو پیپر تھا تو آڈیٹوریم, تو انہوں نے اس بہانے مجھے باہر نکال دیا کالج سے. جب کالج سے باہر گیا تو اس سے کچھ دوست باہر بالکل خون میں لت پت تھے, تو ان سے جب پوچھا تھے کہ اذان کدھر ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو اندر تھا اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتا چلا, ہم تو بھاگ گئے اس کا نہیں پتا. تو وہاں سے ابو کو کال کی تو ابو بھی آ گئے اس دوران, تو اس کے پیچھے پھیرے تھے کافی پھیرے ہیں, دو سوا دو بجے تک تو ہم کالج کے آس پاس پھیرے تھے, پھر جب وہاں سے نہیں ملا تو بس پھر ایک ہی چانس تھا کہ یا سی ایم ایچ میں ڈھونڈیں یا ایل آر ایچ میں, تو پھر سی ایم ایچ میں ہم جا کے گئے, آئی سی یو میں ڈھونڈا ادھر بھی نہیں تھا, وارڈز میں ڈھونڈا ادھر بھی نہیں تھا, بس پھر ایک ہی چانس تھا مین او پی ڈی میں جہاں پہ ڈیڈ باڈیز تھی, تو اس میں وہ مل گیا تھا ہمیں.
اب ایک ڈبیٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان بچوں کی بات کی جائے یا نہ کی جائے, کیونکہ سب کو یہ احساس ہے, پوری قوم کے دل پہ بہت اثر ہے, مگر ظاہر ہے جو آپ کی امیجیٹ فیملی ہے ان بچوں کی اس سے زیادہ کس کا صدمہ بڑا ہو سکتا ہے. اب جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو مجھے یہ پتا نہیں کہ آپ کے لیے بہتر ہے یہ بات کرنا اس بارے میں یا خاموش رہنا بہتر ہے.
بات بالکل صحیح ہے, ہم تو نہیں چاہتے نا, ہم تو یہ چاہتے نہیں ہے کہ اب ان کا جو پاک خون وہ بہ چکا ہے, ہم اسے لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے. یہ تو اکثر ہوتا ہے, سانحہ ہو جاتا ہے, ایک ہفتے تک ہم شدید مذمت کے الفاظ سنتے ہیں, بس ایک ہفتے سے زیادہ نہیں. تو ہم تو چونکہ پہلے کوئی ہم نہیں تھے اس دہشت گردی کا وکٹم, اب جب میرا بھائی شہید ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ تو جو پہلا دھماکہ ہوا تھا پاکستان میں سب سے پہلے, اسی ٹائم سے یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا تو آج یہ نوبت نہ آتی. اب ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ اس خون کو ضائع نہیں ہونا چاہیے, جس طرح بھی ہو تو اس کو آگے لے کے جانا چاہیے اور بس اس کا کچھ ریزلٹ سامنے آنا چاہیے, اس طرح تو کافی مشکل ہو جائے گا.
کیونکہ میں بھی یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں بھی یہ بات کہتی ہوں کہ اگر ہم نے ان بچوں کی کہانیوں کو زندہ نہیں رکھا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا, معصوم بچوں کے ساتھ جن کا کوئی قصور نہیں تھا, مطلب ہے کہ
آپ کو میں کیا بتاؤں کہ اس کے ایک دوست نے بتایا تھا کہ یہ تین کافی چار کافی بیسٹ فرینڈس تھے, تو یہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے, پہلے تم مجھے مارو پھر اس کو مارو, تو ان دونوں ان چاروں نے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی اس طرح کیا. تو ایسی ایسی باتیں سنیں گے, اچھا ہمارا ایک دوست تھا جو کہ شہید ہو گیا, جب وہ بندہ دوسرے کو ذبح کر رہا تھا تو وہ پیچھے سے آ کے اس کے سینے پہ اس نے وہ کیے, تو اس نے اس کے بلٹ چلا کے اس کے سر پہ مار دی تھی, اس کا نام ہے مبشر. روکنے کی کوشش کی اور وہ آئی سی یو میں تھا اور ڈسچارج ہو گیا, وہ صحیح ہے.
اچھا.
وہ اس کے جو ہاں وہ ابھی اسکری سکس میں رہتے ہیں, اور اس نے جب اس کا دوست ہمارے دوست کو ذبح کر رہے تھے تو اس نے پیچھے سے اٹیک کیا, تو اس اپنے دوست کو تو نہ بتا سکا لیکن خود بھی وہ کافی سیریس تھا, ابھی ڈسچارج ہو گیا. اس کے علاوہ ایک دوسرا دوست تھا تو اس کو ہپ پہ لگی تھی, جب وہ لیٹا ہوا تھا تو اس دوران جب ایک دہشت گرد آیا تو اس نے سر ہمارے ٹیچر کی بیٹی تھی تو کافی چھوٹی تھی, ایڈمیشن کے لیے آئی ہوئی تھی, تو اسے جیسے اس نے گولی ماری اس کو سر پہ اس بچی کو, تو یہ میرا جو دوست تھا یہ اٹھ کے اس کے سامنے آئے, کہتے ہیں اگر دم ہے تو سینے پہ گولی چلاؤ, پیچھے سے کیوں مارتے ہو, تو اس نے ڈائریکٹ اس کے سکن میں گولی مار دی. ایک دوست تھا اس نے اس کے پیچھے چیئر بھی اٹھائی, تو ان کی کافی بہادری کے کافی قصے ہیں جو ہم نے خود دیکھے, آئی وکٹم ہیں ہم ان چیزوں کے, اور بس بھول تو نہیں سکتے اس سمے ہم کو کبھی.
آپ اس کو نہ بھولیے, آپ اسے یاد رکھیے, مگر اس کو اپنے مطلب مجھے اندازہ ہو رہا ہے بڑے بہادر بچے ہو, مگر اپنے دل سے ڈپریشن دور کرنے کی کوشش کرو بیٹا, کیونکہ اپنی امی ابو کو آپ ہی سہارا ہو, آپ بڑے بچے ہو گھر کے.
یہی تو ہے کہ بس آپ کے ساتھ آج میں اپنے بھائی کا بیگ اسکول سے لائے تو کافی چھپانے کی کوشش کی امی نے, لیکن وہ پتہ نہیں کیسے انہیں وہ بیگ مل گیا تو پکڑ کے رونے لگی, اب کون کون سی چیزیں ان سے چھپاؤں, تو اس لیے وہ تو اس کنڈیشن میں نہیں ہوتی نا کہ کوئی اس کی بات بھی کرے. میں نے تو اس کے سارے کپڑے سارے سائڈ پہ رکھ دیے, فی الحال تھوڑے دن گزر جائیں گے تو می بی شی گیٹ سٹیبل, تو اس کے بعد پھر. لیکن یہ ہے نا جب شہید کا لفظ آ جاتا ہے نا تو وہ کافی بندے کو حوصلہ دیتے ہیں, میں نے خود اس بات سے حوصلہ کیا, ورنہ ان سال میں بالکل بے رحم.
تو اذان کو جب یاد کرتے ہو تو اس کے ساتھ تم نے جو وقت گزارا, مجھے بتاؤ تھوڑا سا اذان کے بارے میں, کیسا بچہ تھا, خوش بچہ تھا؟
میرے بغیر تو وہ کہیں جاتا ہی نہیں تھا, شوز لینے تو مجھے لینے جاتا, کوئی شرٹ لینی تھی تو بھی مجھے ساتھ لے کے, بازار ریسٹ واچز کافی پسند تھی لیکن میرے بغیر نہیں لیتا تھا, ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا. اس کے علاوہ بیڈمنٹن کا میرا کافی وہ تھا, پارٹنر تھا, بیڈمنٹن ہم نے ساتھ کھیلا ہے تو دوستوں کے ساتھ ہوئے تو ہم دونوں ایک ٹیم ہی ہوتے تھے بیڈمنٹن میں. اس کے علاوہ سرپرائز دینے کا کافی شوق تھا, سب کی برتھ ڈے میں وہ سب سے پہلے ہوتا ہے, ڈونیشن بھی ہم فیملی ممبرس اکٹھے کر کے پروگرام ارینجمنٹ کرتا, اور کافی چست پھرتیلا بننا تھا, کافی بس ہر ایک کام میں جلدی کرتا تھا, بس اس موت میں اس نے جلدی کی, ہم سب سے پہلے چلا گیا, باقی تو ہر کام اس کا جلدی تھا, ہر کام کوئک فاسٹ, اور کافی جو ہوتا ہے نا چارمنگ اور گپ شپ لگانے والا بننا تھا کافی. لیکن ایک عجیب سا معجزہ ہوتا ہے شہید, کیسے لگتے ہی نہیں کہ وہ ابھی ہم میں نہیں ہے, کبھی محسوس ہی نہیں والی ابھی کچھ دیر بعد آ جائے گا, ایک اکیلے جب ہوتا ہوں تو اس کی بس ڈائریکٹ یاد آ جاتی ہے.
جب نیا سال شروع ہوتا تھا تو آپ بھائی کیا کرتے تھے؟
نیو ایئر ایو پہ تو ہم زیادہ تر رات کو ٹی وی پہ زیادہ تر دیکھتے تھے, ٹی وی نیو ایئر ایو پہ, اور دو دن پہلے اس کی 28 پہ اس کی سالگرہ ہوتی تھی, تو زیادہ تر تو اسی کا وہ ہوتا تھا, پرسوں اسی سال گیا, 14 کا تھا, 15 کا اس میں ہو جانا تھا.
اچھا.
اس کی تو ایک فیس بک کی پروفائل پکچر تھی, اس نے دی تھی جون 12, 2012 میں اس نے اپنی پروفائل پکچر دی تھی, جون 2012 میں.
اچھا.
تو اس پروفائل پکچر میں لکھا تھا کہ ریممبر مائی نیم, ون ڈے اٹ از گوئنگ ٹو بی فیمس, تو اس کو دیکھ کے جو سمٹمز نظر آتے ہیں ظاہر سے کہ یار اس وقت ہم نے غور نہیں کیا, تو اس نے پروفائل پکچر رکھ دی تھی, ہم نے کہا چل صحیح ہے, کوئی بڑا کام کرے گا تو جا کے کوئی کارنامہ کرے گا, تو اب جا کے پتا چلے کہ ہر ایک کے منہ سے اذان کا نام سنتے, اذان کے بھائی ہو, اذان کے بھائی ہو, تو واقعی اس نے تو اور کیا فیمس ہونا.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے,
بھائی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی صبحوں کے ساتھ بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی شب کے 9 بجا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اور آج کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں. ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر ارسلان شریف, ساؤنڈ انجینئر زبیر الطیب. اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.